بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وعترته الطاهرين. ایک نئے عنوان کے ساتھ گفتگو شروع کر رہے ہیں. عید کی چھٹیوں کے بعد سب سے پہلے تو آپ تمام سے چھٹیوں کے بعد پہلی ملاقات ہے، لہٰذا آپ تمام کو عید مبارک کہنا چاہیے، اور اس کے بعد پڑھائی کے لیے نئے سرے سے تیار ہو جائیں. جو عنوان ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں اس بات کو پیش نظر رکھنا پڑ رہا ہے کہ ایام عزا کی آمد سے پہلے پہلے، یعنی پہلی محرم کی آمد سے پہلے پہلے اس عنوان کو مکمل ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ محرم کے حوالے سے کچھ الگ سے پروگرامز ہوتے ہیں، تو وہ کم از کم محرم کے 10 دنوں تک مختلف قسم کے علیحدہ پروگراموں پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، لہذا اس سے پہلے پہلے جو عنوان آپ کے سامنے شروع کر رہے ہیں وہ مکمل ہو جائے. تو آج ذی الحجہ کی 14 تاریخ ہو گئی، ممکن ہے ہمارے پاس بارہ دن 13 دن ہمارے پاس ہوں، تو یہ 12-13 دروس پر مشتمل ایک نیا عنوان ہے تیمم. تیمم میں بہت سارے افراد تیمم کا طریقہ کار جانتے ہیں کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے، مگر تیمم اتنا چھوٹا چیپٹر نہیں ہے. جیسا میں نے ابھی گزارش کی کہ تقریباً 12-13 ایام تک یہ گفتگو چلے گی، تو 12-13 دن تک مسلسل اس کے مسائل ہیں. تو فقط یہ نہیں ہے کہ تیمم کیسے کیا جائے، اس سے پہلے اہم ترین گفتگو یہ ہے کہ تیمم کن مقامات پہ کیا جاتا ہے. کچھ باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ تیمم جہاں پانی نہ ملے وہاں تیمم کر لو، مگر پانی نہ ملے کی تفصیلات بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ پانی نہ ملے کا مطلب کیا ہے. اور اسی طرح سے 7 باتیں بطور کلی تیمم کرنے کے حوالے سے ہیں کہ ان 7 مقامات کے بعد تیمم کرنا جائز ہوتا ہے. ساری شرائط ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پانی نہ ملے، لیکن اور دوسری باتیں بھی ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو تیمم کرنے کا طریقہ عام طور پر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، جو دیندار افراد ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ان کو ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، لیکن اس سے زیادہ معلومات عام طور پر ان لوگوں کے پاس نہیں. چنانچہ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تیمم کے چیپٹر کو شروع کیا جا رہا ہے، جس میں اس کی تفصیلات بھی آ جائیں گی، اور یہ بات بھی ہمیں پیش نظر رکھنا ہے کہ ایام عزا سے پہلے پہلے اس چیپٹر کو مکمل بھی کر لینا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں. المبحث الخامس التیمم، 5واں مبحث. طہارت کے چیپٹر کی بات کر رہے ہیں، طہارت کا 5واں چیپٹر ہے تیمم، اور اس میں چند فصلیں ہیں. الفصل الاول، پہلی فصل اس معاملے پر ہے، اس بات پر ہے کہ کن کن وجوہات کی وجہ سے تیمم کیا جاتا ہے. فی مسوغات ہی تیمم کو کون کون سی چیزیں جائز بناتی ہیں. وجمع العذر المسقط لوجوب طہارت المائیت وہو عمر. کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی عذر پیش آ جائے، اور عذر ایسا ہو کہ جہاں پانی والی طہارت انسان سے ساقط ہو جائے، پانی والی طہارت کا مطلب چاہے وضو والی طہارت ہو یا غسل والی طہارت ہو، اگر وضو و غسل والی طہارت انسان سے کسی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے کسی عذر کی وجہ سے، تو پھر اس کے بعد تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے. اور اس میں چند شرطیں ہیں، چند باتیں ہیں، کہ جہاں پر پانی والی طہارت انسان سے ساقط ہو جاتی ہے. نمبر ایک، سب سے پہلا ہے الاول عدم و وجدان اقل ما یکفیہ من الماء لوضوئہ او غسلہ. سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ پانی انسان کو نہ ملے، اتنی مقدار میں نہ ملے کہ جتنی مقدار میں وضو اور غسل کے لیے لازمی ہو. ایک مقدار وہ ہوتی ہے کہ انسان شاور کے نیچے کھڑا ہو جائے غسل کرنے کے لیے اور گھنٹہ پر کھڑا رہے تو پورا ٹینکر ہی خالی ہو جائے گا. اتنی بڑی مقدار کے لیے پانی, اتنی بڑی مقدار پانی ضروری نہیں. کہتے ہیں کم سے کم مقدار کے جس میں غسل ہو سکتا ہو, کم سے کم مقدار کے جس میں وضو ہو سکتا ہو, اتنی مقدار بھی پانی نہ ہو تو تیمم وہاں جائز ہو جاتا. اب مثلا اگر وضو کی بات کریں ہم تو وضو میں کم سے کم پانی کتنا ہونا چاہیے؟ حقیقت یہ کہ تین چلو کافی ہیں, ایک چلو چہرے کے لیے اور ایک چلو سیدھے ہاتھ کے لیے, ایک چلو الٹے ہاتھ کے لیے, تین چلو کافی ہے. اگر تین چلو پانی بھی نہ ہو تو پھر تیمم کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ اگر اتنا پانی موجود ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی نہیں ہے. ارے بھائی پانی نہیں ہے غسل کیسے کریں, پانی نہیں ہے وضو کیسے کریں؟ اگر تین چلو پانی بھی موجود ہے تو وضو کرنے کی گنجائش موجود ہے, لہذا وضو کرنا ہوگا. تو کم سے کم مقدار جو پانی کی ضروری ہے, اتنی مقدار بھی اگر پانی نہ ہو تو تیمم کی باری آتی ہے. اور ایک حدیث آپ کتاب لما میں پڑھیں گے, جنہوں نے پڑھ لی ہوگی وہ تو پڑھ ہی چکے ہوں گے کہ کم سے کم مقدار غسل کے لیے کتنی ہوتی ہے. اب یہ چھوٹی سی مثال میں نے دی تھی کہ شاور کھول کے کھڑے ہو جائیں, ٹینکر پورا خالی ہو جائے گا ایک گھنٹے میں. کم سے کم مقدار جس میں غسل ہو سکتا ہو, اتنی مقدار کتنا پانی چاہیے؟ جو مجھے یاد پڑ رہی ہے روایت شہید ثانی نے کتاب لما میں لکھی ہے, کتاب لما کی بالکل پہلی جلد میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے جو مجھے یاد پڑ رہا ہے, اگر بھول گیا ہوں تو میرے بچے مجھے یاد دلائیں اگر میں روایت بھول گیا, اس میں کوئی چیز بھول گیا تو. وہ یہ تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ روایت شہید ثانی نے نقل کی ہے, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ غسل ایک سا پانی میں ہو جانا چاہیے. ایک سا پانی کتنا ہوتا ہے؟ یہ تقریباً 3 کلو. آپ دودھ خریدنے جاتے ہیں نا, بس 3 کلو دودھ کتنا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ غسل ایک سا پانی میں مکمل ہو جانا چاہیے. اور پھر آگے بڑھ کر ایک بات اور بھی کہیے کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ جو اسے بہت کم سمجھے گا اور اس کو اہمیت نہیں دے گا. یاد رکھو کہ جو میری سنت پر چلے گا وہ میرا ہے, اور جو میری سنت سے انکار کر دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ غسل ایک سا پانی میں ہو جانا چاہیے, 3 کلو پانی میں غسل ہو جانا چاہیے, 3 لیٹر پانی سمجھے اس میں غسل مکمل ہو جانا چاہیے. کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے, پانی کی بالٹیوں کی بالٹیاں ٹپ کے ٹپ خالی کرنا ضروری نہیں. غسل کرنے کے لیے ایک مناسب مقدار جتنا پانی ہے, اتنا پانی اگر انسان کے پاس ہے تو اس کو غسل ہی کرنا ہے, پھر تیمم کرنے کی اجازت نہیں. اتنی مقدار میں بھی نہ ہو. اچھا ویسے تو حقیقت یہ ہے کہ ایک گلاس پانی میں بھی انسان غسل کرنا چاہے تو پورا کر سکتا ہے, اس لیے کہ غسل کرنے میں یہ لازمی نہیں ہے کہ باقاعدہ جسم کے ہر حصے پر پانی بہے, پانی جاری ہو جسم کے ہر حصے پر, یہ لازمی نہیں. آپ فرض کیجئے کہ 4 چلو یا 2 ہاتھ بھر کے جتنا پانی ہے 2 ہاتھ میں آتا ہے, یہ اگر سر پہ ڈالیں تو پورا سارا بڑی آسانی سے گیلا کر سکتے ہیں. سمجھے؟ اگر پانی آپ چہرے میں اور سر میں ادھر ادھر پھیلانا چاہیں تو بڑی آسانی سے پھیلا سکتے. اور یہی طریقہ کار جسم پہ پانی ڈالنے میں, آپ تھوڑا سا جسم میں پانی ڈالیں, جسم کے ہر حصے پر پانی جاری ہونا ضروری نہیں, آپ اس کے اوپر پھیلا دیں ادھر ادھر, جس کو دھونا کہتے ہیں. اصل دھونا تو یہی ہے نا کہ آپ اس کو ملتے ہیں اور دھوتے ہیں. اگر آپ اس کو ادھر ادھر پھیلا دیں تو جہاں جہاں پانی پہنچ جائے گا, جس جس حصے میں پانی پہنچ گیا وہ حصہ دھل گیا, اس کا غسل ہو گیا. فقط اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے, ہر حصے تک پانی پہنچ جائے, پانی پہنچا کا مطلب ہے کہ آپ کا ہاتھ گیلا ہاتھ پہنچ جائے اور آپ اس کو گیلا کر لیں, بس کافی ہے, اس سے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو فقط خواتین کے بارے میں سنتے تھے کہ ان کو ٹینکر کے ٹینکر پانی چاہیے, مگر اب مردوں میں بھی کچھ ایسے لوگ نکل آئے ہیں جن کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ ان کا جسم دھل گیا ہے, پورا ایک ٹینکر خالی ہو گیا پھر بھی کہہ رہے ہیں پتا نہیں جسم دھلا کہ نہیں دھلا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک گلاس پانی میں بھی غسل پورا ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پرابلم نہیں, لیکن چلیں ایک گلاس اگر آپ کو بہت کم لگ رہا ہے تو رسول کی حدیث ہے ایک سا یعنی تین گلاس سمجھ مان لیجیے, تین کلو پانی سمجھ لیجیے, اس میں غسل بالکل مکمل ہو سکتا ہے. اگر اتنی مقدار میں کسی کے پاس پانی ہے تو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے, پھر غسل ہی کرنا پڑے گا اور اس کے بعد نماز پڑھے گا, اور تین چلو کی مقدار کے برابر کسی کے پاس پانی ہے تو تیمم کی اجازت نہیں ہے, پھر وضو ہی کرنا پڑے گا, وضو کر کے نماز پڑھے گا. ہاں اتنا پانی بھی کسی کے پاس نہیں ہے, اب آئیے ذرا سا دیکھنا, یہ تھوڑی سی تفصیل میں جانا پڑے گا. اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ اتنا پانی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم پاکستان جیسے ملک میں رہ رہے ہیں, کراچی جیسے شہر میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پانی کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں, اور کبھی کبھی پانی نہیں آتا, دو دو تین تین چار چار دن پانی نہیں آتا تو بالکل پانی ختم ہو جاتا ہے گھر میں, ایک بوند بھی پانی نہیں ہوتا. اگر گھر میں بالکل پانی ختم ہو جائے تو کیا ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے, یا تیمم کر کے غسل کے بدلے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں پانی ختم ہو گیا اس کو نہیں دیکھا جائے گا. اگر آپ چوتھی منزل پر رہ رہے ہیں, فلیٹ میں رہ رہے ہیں, اور آپ کے گھر میں پانی ختم ہو گیا, پانی نہیں آ رہا, چار دن سے پانی نہیں آ رہا, تو آپ کے گھر میں پانی ختم ہو گیا اس کو نہیں سمجھا جائے گا کہ پانی نہیں ہے. اصل میں تو اس کے بعد پانی تلاش کرنا پڑے گا, یعنی پانی تلاش کرنا پڑے گا کہ جہاں جہاں سے آپ پانی حاصل کر سکتے ہیں وہاں سے پانی حاصل کیجیے. فرض کیجئے کہ آپ کے پڑوس میں بھی پانی نہیں ہے, آپ کے نیچے بھی پانی نہیں ہے, آپ کے اوپر بھی پانی نہیں ہے, چار دن سے پانی نہیں تھا, تو اگر یہ گنجائش موجود ہے کہ بلڈنگ کے نیچے والے ٹینک میں, انڈر گراؤنڈ ٹینک میں پانی موجود ہو اور آپ کوئی جگ مگ لٹکا کے اس میں سے پانی بھر کے اتنا پانی نکال سکتے ہیں کہ جس میں وضو ہو جائے, غسل ہو جائے, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے. نہیں, آپ کے پاس پانی ہے, پھر یہ پانی لانا پڑے گا. تو فقط گھر میں پانی نہ ہونے سے جو عام طور پر سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے لہذا تیمم کرو نماز پڑھو, ایسا نہیں ہوتا. اگر گھر میں پانی نہیں ہے تو باہر پانی تلاش کرنے جانا پڑے گا, اور باہر کا پہلا مرحلہ یہی ہے کہ آپ کی بلڈنگ کے انڈر گراؤنڈ ٹینک میں اگر پانی موجود ہے تو پہلے وہاں سے پانی تلاش کریں گے اور وضو و غسل کا اہتمام کریں گے. اگر وہاں بھی پانی نہیں ہے تب بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی نہیں ہے, اس لیے کہ ادھر ادھر کی بلڈنگوں میں, یا اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ منرل واٹر کی بوتل لا سکتے ہیں, تو جو برابر کی گلی میں دکان منرل واٹر بیچنے والے کی ہے وہاں سے اگر آپ پانی لا سکتے ہیں تب بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے, پانی لائیں وہاں سے پانی, اور وضو یا غسل جو بھی کرنا ہے وہ مکمل کریں اور اس کے بعد نماز پڑھیں. تو جو ایک دم یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ گھر میں ہمارے پانی نہیں ہے تو بس تیمم کرو نماز پڑھو, جیسے ایک مثال کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی بیٹھی ہوئی ہے کہ اسلام بڑا آسان دین ہے صاحب, اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے نماز پڑھ لو. لیکن آپ نے تفصیل سنی تھی, کتنی لمبی تفصیل تھی اس کی, کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے اس کا مطلب کیا ہے, وہ پوری تفصیل ہے. تو یہ ایک اگر گمان ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو, تو پانی نہیں ہے اس کا مطلب سمجھیے کہ پانی نہیں ہے کا مطلب کیا ہے, کہ کتنے سارے مقامات پر ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں, اگر ان سارے مقامات سے مایوس ہو جائیں تو جا کے یہ کہا جائے گا کہ پانی نہیں, اور شہر میں عام طور پر ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ شہری زندگی میں رہ رہے ہیں تو عام طور پر ایسا نہیں ہوگا, آپ کے محلے میں نہیں ہے, ذرا برابر کے محلے میں چلے جائیں وہاں سے پانی لے کر آئیں. خلاصہ یہ کہ عام طور پر شہر والوں کے لیے پانی لانا ممکن ہوتا ہے, سوائے یہ کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنا ہی مشکل ہو, اپنے گھر سے باہر ہی نہ نکل سکے, بوڑھی عورت بالکل اکیلی رہ رہی ہے, اس کے گھر میں پانی نہیں ہے مثلا. اب بوڑھی عورت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ چار سیڑھیاں نیچے اتر کر نیچے کے انڈر ٹینک سے پانی نکال کے لائے, اس میں اتنی طاقت نہیں ہے, یا اس میں اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے باقاعدہ بوتل خرید کے آئے یا کہیں سے پانی بھر کے آئے. عین ممکن ہے کہ ایسے بزرگ افراد یا بیمار افراد جو بالکل اکیلے رہنے والے ہیں, جن کے پاس کوئی کمیونیکیشن کا ذریعہ بھی نہیں ہے. یاد رکھیے کہ آج کے دور میں اور بھی بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں. شہر کراچی میں بھی کچھ ایسے دکاندار بن گئے ہیں اور ڈپارٹمنٹل سٹور والے بھی بن گئے ہیں کہ آپ ایک فون کریں وہ سارا سامان آپ کے گھر پہ پہنچا دیں گے. تو اگر اتنی گنجائش موجود ہے سٹور والے سے, دکان والے سے اتنی بات چیت ہے کہ آپ پورا پھرا ان کو پڑھ کے سنا دیں کہ 20 آئٹم ہیں میرے گھر پہ پہنچا دینا, اور وہ باقاعدہ پہنچا دیتا ہے, تو پانی کی بوتل بھی پہنچا سکتا ہے وہ, تو پانی گھر میں آ جائے گا. چنانچہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی ان ساری چیزوں کا انتظام کرنا ممکن ہے, تو پہلے یہی کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے. ابھی آگے اور وہ مسائل بتا رہے ہیں. یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کر دی کہ شہر کے رہنے والوں کے لیے مسائل کم لکھیں, اس لیے کہ شہر کے رہنے والوں کے لیے کے پاس عام طور پر پانی ہوتا ہے. پانی حاصل کرنا ان کے لیے ناممکن کام نہیں ہے, یا بہت مشکل کام نہیں ہے, کہیں نہ کہیں سے پانی حاصل کر لیتے ہیں. وہ جو بیابان میں رہنے والے ہیں یا بیابان میں سفر کرنے والے ہیں, ان کے بارے میں وہ مسائل زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ان کو پانی نہ ملے تو ان کو پانی نہ ملے کا مطلب کیا ہے. جو بات سمجھائیں گے تو زیادہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کتنی جستجو کرنی ہے, کتنی تک و دو کرنی ہے پانی حاصل کرنے کے لیے, تو بات سمجھ میں آئے گی زیادہ بہتر طور پر کہ کہاں تک ہمیں پانی تلاش کرنا ہے. تو شہر میں رہنے والوں کے لیے عام طور پر گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے کہ جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی نہیں, ان کے پاس کہیں نہ کہیں سے وضو کی لازمی مقدار کے برابر پانی نکلنا چاہیے, یا غسل کی لازمی مقدار کے برابر کہیں نہ کہیں سے پانی کا انتظام ہو جانا چاہیے. وَلَوْ لَكَوْنِ الْمَوْجُودِ مِنْهُ فَاقِدًا لِبَعْضِ الشَّرَائِطِ الْمُتَبَرَّدَةِ. پانی نہ ہونے میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ فرض کیجئے کہ پانی تو موجود ہے مگر یہ پانی وضو کی شرائط کے لیے پورا نہیں اترتا, غسل کی شرائط کے لیے والا پانی پورا نہیں اترتا. کیوں؟ مثلا پانی موجود ہے بالٹی میں, مگر بالٹی میں کوئی ایسی نجاست گر گئی تھی کہ جس کی وجہ سے پانی نجس ہو گیا, تو پانی موجود ہے مگر وضو کی شرائط کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس میں غسل نہیں ہو سکتا. یا یہ پانی موجود ہے مگر پانی غصبی ہے, غصبی پانی سے وضو نہیں ہو سکتا. چنانچہ اگر پانی موجود بھی ہو مگر وضو و غسل کے لیے جو شرائط طے کی گئی ہیں وہ شرائط اس میں نہ پائی جاتی ہوں تو بیکار ہی ہے, پھر یہ پانی نہ ہونے کے برابر ہے. تو یا تو پانی سرے سے موجود ہی نہ ہو, یا پانی موجود ہو مگر وضو و غسل کی شرائط پر پورا نہ اترتا ہو, تو ایسے شخص کے لیے کہا جائے گا کہ پانی نہیں ہے. یہ ذرا سی وضاحت میں نے شہر والوں کے حوالے سے کر دی. آئیے اب بطور خاص مسافرت میں, جب انسان سفر میں ہوتا ہے اور سفر میں بھی اگر بائی روڈ کے سفر میں ہوتا ہے, یہاں سے ایران جا رہے ہیں بس میں بیٹھ کر, یہاں سے ایران جا رہے ہیں مثلا ٹرین میں بیٹھ کر, تو بائی روڈ کا جو سفر ہوتا ہے اس میں درمیان میں کہیں مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ پانی نہیں ملا. تو وہاں پر بھی جب ہم یہ کہیں گے کہ پانی نہیں ملا تو اس کا مطلب سمجھیں گے, دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, کب کہا جائے گا کہ پانی نہیں ملا. لا یسوغ التیمم للمسافر بمجرد عدم علم ہی بوجود الماء لدیہ بل لابد له من احراز عدم ہی بالفوس. اگر مسافر کے پاس پانی ختم ہو جائے تو پانی ختم ہوتا ہی یہ اس کو اجازت نہیں مل جائے گی کہ وہ تیمم کر لے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے. اگر اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ ارد گرد پانی موجود ہے کہ مسجد موجود نہیں ہے تو فوراً ہی تیمم کرنے کی اجازت نہیں ملے گی, نہیں اب تحصیل کرنا پڑے گی. اس کے اپنے پاس پانی ختم ہو گیا, اب ارد گرد کن کن لوگوں کے پاس پانی ہونے کی گنجائش ہے اس کی باقاعدہ تحقیق کرنا پڑے گی, جستجو کرنا پڑے گی کہ کہیں دوسرے لوگوں کے پاس پانی موجود ہے, ہوٹل میں پانی موجود ہے یا دوسری جگہ پہ کہیں پانی موجود ہے. فقط اپنے پاس پانی ختم ہو جانے کی وجہ سے اجازت نہیں مل جائے گی کہ تیمم کر لے. یہاں تک کہ ایک پہلو تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں بس رکی ہے یا ٹرین رکی ہے وہاں ادھر ادھر جا چکر لگا کے پانی تلاش کر لے. ایک پہلو تو یہ کہ جہاں ٹرین یا بس رکی ہوئی ہے وہاں ذرا ڈھونڈ لے کہ پانی ہے کہ نہیں ہے. دوسرا اس سے پہلے کا پہلو ہے کہ جہاں انسان بس میں سفر کر رہا ہے, ٹرین میں سفر کر رہا ہے, اور جو پانی لے کے چلا تھا وہ ختم ہو گیا. ترموس میں جو پانی لے کے چلا تھا یا پانی کی جو بوتل خریدی تھی وہ پانی ختم ہو گیا, اور بس کے دوران ہی نماز کا وقت آ گیا ہے. کچھ ایسے بس والے ہوتے ہیں جو روکتے نہیں ہیں فجر کی نماز کے لیے, اور ٹرین والوں کا تو طریقہ کار ہی اپنا ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ٹرین اس طرح سے چل رہی ہوتی کہ پورا نماز کا وقت گزر جاتا ہے اور ٹرین چلتی رہتی ہے, رکتی نہیں گاڑی. اب ایسی صورت میں باہر نکلنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, اپنے پاس پانی ختم ہو گیا ہے. اپنے پاس پانی ختم ہو گیا ہے تو اب تیمم کرنے کی اجازت ملے گی؟ کہتے ہیں نہیں, اب بھی نہیں ملے گی. اگر آپ کی ٹرین چل رہی ہے, آپ کی بس چل رہی ہے, آپ کے پاس پانی ختم ہو گیا ہے, تب بھی اگر ادھر ادھر سے مسافروں سے کہیں سے مانگنا آپ کے لیے یا حاصل کرنا آپ کے لیے ممکن ہو تو ان سے لے کر پہلے وضو کرنا پڑے گا, پھر وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گی. فقط اپنے پاس پانی ختم ہو جانے کی وجہ سے یہ نہیں سمجھیں گے کہ پوری بس میں پانی نہیں ہے. نہیں ہو سکتا ہے, آپ جس بس میں سفر کر رہے ہیں, آپ جس ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, ان میں کچھ لوگوں کے پاس پانی موجود ہو. اچھا, پانی موجود ہو کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ضرور ان سے فری میں پانی لیں. اگر اس کے پاس دو تین بوتلیں فالتو پڑی ہیں, آپ بوتل ایک بوتل خرید لیں, اس سے خرید سکتے ہیں چھوٹی بوتل. تو ایسی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ پانی موجود ہے تو بس میں بھی وضو ہو سکے گا. البتہ وہ طریقہ میں پہلے بتا چکا تھا کہ بس میں وضو کرنے کا مطلب وہ قربانی والے مسائل کی طرح نہ ہو جائے کہ قربانی کر رہے ہیں تو ساری گلیاں روک کے ٹینٹ باندھ کے کھڑے ہو جائیں, ساری گلیوں کا ستیہ ناس نکال کے اور پورے محلے والوں کا جینا دوبر کر دیں. اگر بس میں آپ کے پاس پانی مل جاتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اس طرح سے وضو کریں کہ آپ سارے جتنے بس میں بیٹھنے والے ہیں یا جتنے سامان رکھنے والے ہیں وہ تنگ ہو جائیں. آپ کے وضو کرنے کی وجہ سے کہیں کہ بھائی مسلمان بننا تو بڑا مشکل کام ہے, ایسا مسلمان بننا ہی نہیں چاہیے, ایسا نہ ہو. آپ کے طور طریقے سے وہ لوگ خوش ہو جائیں گے, دیکھیں کتنا اس نے خیال رکھا ہم لوگوں کا. اگر بس میں وضو بھی کرنا پڑتا ہے تو ابھی میں نے گزارش کی کہ تین چلو کافی ہے, ایک چلو چہرے پہ ڈالنا ہے, ایک سیدھے ہاتھ پہ, ایک الٹے ہاتھ پہ. اب یہ تین چلو میں سے کچھ پانی ہو سکتا ہے کہ نیچے گرے, ورنہ تو چہرے پر اور ہاتھوں پہ پانی آ جائے گا. کچھ پانی ممکن ہے, کچھ قطرے نیچے گریں, تو کچھ قطرے نیچے گر کے دوسرے مسافروں کا سامان خراب نہ کریں, اس کا بھی اگر ہم خیال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ خود بس والا بھی راضی ہے کہ راضی نہیں ہے کہ ہم اس کی بس کو پانی سے گندا کریں, خراب کریں, یہ بھی دیکھنا پڑے گا. چنانچہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی اجازت کے بغیر پانی بہانا شروع کر دیں اور وہ راضی نہ ہو. تو وضو کے مسائل میں ایک بات آتی ہے کہ فقط غصبی پانی وضو کو باطل نہیں کرتا ہے. غصبی پانی استعمال کرنے کے بعد آپ کا پانی جس جگہ پہ جائے گا وہ اگر غصبی ہو گیا تو بھی آپ کے وضو میں فرق پڑ جائے گا. لہذا اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور اس وضو کا پانی بس میں پھیلا اور بس والا راضی نہیں ہے تو آپ کے وضو میں گڑبڑ ہو جائے گی. تو ایک طریقہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وضو کرنے کے لیے پہلے آپ نے آستینیں واستینیں اونچی کر لی, اب ایک تولیہ اپنی گود میں بچھا لیجئے, اور تولیہ بچھانے کے بعد ایک چلو پانی لیا اور چہرے پر ڈال دیا. جو قطرے نیچے گریں گے وہ سارے تولیے پر گریں گے اور تولیہ نیچے نہیں جانے دے گا. ایسا ہوتا ہے کہ وہ پانی اسی میں جذب ہو جاتا ہے. ہاتھ کو آپ دھو لیں ایک چلو ڈال کے یا دو چلو ڈال کے, دونوں ہاتھ کو دھو لیں, پانی ایک قطرہ بھی نیچے نہیں جائے گا اور آپ کو وضو بالکل صحیح ہو جائے گا. آپ نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی کو ذرا سے بھی تکلیف نہیں دی, اور ٹھیک اسلامی فریضے کو اور وظیفے کو آپ نے اچھے طرح سے انجام بھی دے دیا. تو پانی نہ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں, نہیں, ادھر ادھر سے بھی کہیں سے بھی تلاش کر کے پانی کو استعمال کرنا ہے, اور اگر مل جاتا ہے تو پانی ہی سے وضو کرنا ہے. پلو احتمل وجودہ فی رحلہ او فی القافلۃ او عند بعض المارۃ وجب اہل الفوس الى ان یحصل العلم ابل اطمینان بعدمہ. چنانچہ اگر قافلے میں سفر کر رہے ہیں تو قافلے والوں سے پوچھا جائے, ویسے اگر بس میں سفر کر رہے ہیں تو بس والوں سے پوچھا جائے, یا کہیں گاڑی رک گئی ہے تو ادھر ادھر سے لوگوں سے پوچھا جائے. اور سب جگہ سے معلوم کرنے کے بعد یہ یقین ہو جائے کہ بھائی کسی کے پاس پانی نہیں ہے تو کہا جائے گا کہ اب آپ کو تیمم کرنے کی اجازت ہے. نعم لا یبعد عدم وجوب الفوسے فیما اذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه. ہاں اگر صورتحال ایسی ہو جائے کہ گاڑی چل رہی ہے, پہلے آپ معلوم کر چکے ہیں کہ پانی نہیں ہے, ٹرین میں پانی نہیں ہے دوسرے مسافروں کے پاس, گاڑی میں پانی نہیں ہے مسافروں کے پاس, تو آپ یقین حاصل کر چکے تھے کہ پانی نہیں ہے, پھر دوسری نماز کا وقت آ گیا اور پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پیش آ گئی, تو اگر پہلے آپ نے کسی طرح سے یقین حاصل کر لیا تھا کہ پانی نہیں ہے, چاہے نماز کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر یہ یقین حاصل کر لیا کہ پانی نہیں ہے, تو اب دوبارہ تحقیق کرنا اور جستجو کرنا یہ لازمی نہیں ہوگا. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جیسا لگ رہا ہے کہ نہیں, اگر دوبارہ تحقیق کر سکتے ہیں دوبارہ تحقیق کریں مگر پانی حاصل کریں, لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں دوبارہ تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے. ولو کان فی فلات واحتمل وجود الماء فی ما یقرب من مکانہ او فی الطریق وجب الفوس عنہ. کہتے ہیں یہاں تک کہ اگر بیابان میں ہوں, بیابان میں ادھر ادھر کوئی مکانات نظر نہیں آ رہے ہیں, کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی, اگر انسان بیابان میں چلا جائے, کبھی پکنک بنانے چلے جاتے ہیں لوگ اور ویسے زیارت کے سفر کے لیے چلے جاتے ہیں لوگ, تو اگر بیابان میں ہوں کہ جہاں ادھر ادھر پانی نہیں ہے, لیکن اگر کوشش کی جائے تو کہیں سے پانی مل جائے گا, اگر یہ امکان پایا جاتا ہوگا اگر تھوڑی کوشش کی جائے تو پانی مل جائے گا, تو کوشش کرنا واجب ہو جائے گا, پھر کوشش کریں کہ کہیں سے بھی پانی حاصل کر سکتے ہیں تو پانی حاصل کریں. اب اس کے بعد کتنی مقدار میں کوشش کرنی ہے اس کا بھی ایک چھوٹا سا پہلو بیان کر رہے ہیں. والاحبط لزوما ان يحفص في المصاحمه فی المصاحت التي حوله غلوة سهم فی الارض الحزنة اي الورات وغلوة سهمين فی الارض السهلة من الجهاد الاربع. اب جو بات انہوں نے لکھی ہے اور ہمارے اکثر مراجع کرام وہی جملہ استعمال کرتے ہیں جو اغای سیستانی نے جملہ استعمال کیا ہے کہ بیابان میں اگر ہوں تو کتنی مقدار میں پانی تلاش کرنا ہے. کہتے ہیں احتیاط لازم یہ ہے کہ ایک تیر کی مار کے برابر, اگر ایک تیر کمان میں جوڑ کر پھینکا جائے تو کتنی دور جائے گا, ایک تیر کی مار کے برابر پانی تلاش کرنا ہے. اگر زمین کیا کہتے ہیں جنگلات والی زمین ہے, درخت ہیں ادھر ادھر جو آگے بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی ہیں, جنگلات والی یا بہت پہاڑیوں والی زمینیں اونچی نیچی, ایسی سخت قسم کی اگر زمین ہو تو ایک تیر کی مار کے برابر پانی تلاش کرنا ہے اور چاروں طرف پانی تلاش کرنا ہے ایک تیر کی مار کے. اور اگر بالکل میدانی زمین ہو, صاف ستھری زمین ہو میدانی, تو ایسی صورت میں دو تیر کی مار کے برابر پانی تلاش کرنا ہے. یہ جملہ اکثر مجتہدین نے استعمال کیا ہے, فقط یہ آیت اللہ سیستانی کا جملہ نہیں ہے, یہ تو پرانے ہمارے مجتہدین کرام جو جملہ لکھتے چلے آ رہے ہیں وہی جملہ آیت اللہ سیستانی نے بھی لکھا ہے. اب جن افراد نے صحیح معنوں میں مدارس میں تعلیم حاصل نہیں کی اور ممبر پر بیٹھ گئے, آپ کو ایک بڑی تعداد محرم میں ایسے افراد کی نظر آئے گی کہ جنہوں نے باقاعدہ مدارس میں نہیں پڑھا ہے اور ممبر پہ بیٹھ کے ایسی شاندار تقریریں کر رہے ہیں اور اتنا بڑا مجمع ان کے یہاں ہو رہا ہے کہ پورے شہر میں اتنا بڑا مجمع کسی کا نہیں ہو رہا ہے, اتنے بڑے بڑے مجمع سے خطاب کر رہے ہیں, مگر مجالس کی تعلیم جو مدارس کی تعلیم تھی اس سے آگاہ نہیں ہے. تو ممبر پر بیٹھ کر وہ باقاعدہ یہی والی مثال مجتہدین کی بات نہ ماننے کے حوالے سے بطور مثال پیش کرتے ہیں. وہ اب پتہ نہیں آپ نے گفتگو سنی ہے کہ نہیں سنی ہے, وہ باقاعدہ مثال پیش کرتے ہیں کہ ہم جدید دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اسلام عقل و شعور کا دین ہے۔ دیکھیے ساری باتیں صحیح ہیں، کوئی بات بھی غلط نہیں ہے، ہم جدید دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے جملہ، اسلام عقل و شعور کا دین ہے، یہ بالکل صحیح ہے جملہ، کوئی غلط نہیں کہہ سکتا۔ اگر 10 میں سے 9 جملے بالکل صحیح کہہ دیے جائیں مگر ایک کام کا جملہ ہی غلط کہہ دیا جائے تو اسلام کی ساری تعلیمات وہ پانی پھیر دے گا، برباد کر دے گا سب۔ چنانچہ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مجمع کو کہ اسلام عقل و شعور کا دین ہے، سائنٹیفک دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آج تعلیم اپنے عروج پہ پہنچی بھی ہے، انسانیت نے اتنی ترقی کبھی نہیں کی تھی جتنی ترقی آج کی ہے، اس دور میں بھی ہمارے کچھ افراد، اچھا شاید مرجے کے رستوں انہوں نے استعمال نہیں کیا، اتنی ہمت تو ان کی نہیں ہو سکی، ہمارے کچھ افراد اپنی کتابوں میں مثال لکھ رہے ہیں کہ اگر آپ جنگل میں جا رہے ہوں پانی نہ ملے تو ایک تیر کی مار کے برابر آپ پانی تلاش کریں۔ لیجیے صاحب، اب پانی تلاش کرنے کے لیے پہلے تو آپ تیر لے کے آئیے، پھر آپ کمان لے کر آئیں، پھر آپ تیر چلانا سیکھیں، اور پھر تیر چلا کے آپ پھینکیں، اور پھر دیکھیں کہاں تک تیر جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں تک پانی تلاش کریں۔ کیا احمقوں والی باتیں لکھی، یہی والی مثال لکھی، بالکل یہی والی مثال لکھی۔ اذان محترم، یہ ذہن میں رکھیے، جتنے بھی اس طرح کے افراد ہیں یہ مجتہدین کے طور طریقے سے واقف بھی نہیں ہیں، اور یہ قریب قریب ہر شخص جانتا ہے، ہر شیعہ جانتا ہے، جو دیندار ہے اور دین کی باتوں کو سمجھنا چاہتا ہے وہ ہر شیعہ جانتا ہے کہ کوئی بات بھی مجتہدین کی توہین کرنے والی ہو، کوئی بات بھی مجتہدین کی مخالفت کرنے والی ہو، وہ اسلام کو سمجھانے والی نہیں بنے گی، کبھی نہیں بنے گی۔ اسلام کو سمجھانے والی بات فقط و فقط وہ بنے گی کہ اگر میری بات مجتہدین کی بات سے مل جاتی ہے، میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس کی مجتہدین نے اجازت دی ہے، تو میری بات اسلام والی بات ہے، لیکن اگر میں نے یہ بات نہیں کی، میری بات اگر مجتہدین کی بات سے ٹکرا جاتی ہے یا ان کی بات سے مخالفت کرتی ہے، تو میری بات دین کی بات نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھیں، یہ کلیہ ہے، کسی بھی اہل منبر کو پہچاننے کا شاندار طریقہ کار ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کی بات مجتہدین کی بات کی مخالفت تو نہیں کر رہی ہے، کہیں اگر مخالفت کرے چلے جائے کہ توہین کرے، تو توہین کرے تو بالکل ہی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر ایسے افراد منبر پر آ کر دین سمجھانے کی کوشش کریں گے، دین بتانے کی کوشش کریں گے، تو یہ لولا لنگڑا قسم کا دین ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ اور جو اردو زبان میں محاورہ مشہور ہے، نیم حکیم خطرہ جان، آگے کیا ہے؟
نیم اللہ خطرہ
جان۔ جی، وہ دوسرا جملہ ذرا بےہودہ قسم کا، اس لیے میں نے نہیں کہا، وہ بالکل اس طرح کی بات سیٹ بیٹھ جائے گی۔ یہ دین کو سمجھانے جائیں گے مگر دین کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر مجتہدین اس طرح کی مثال دیتے ہیں تو کن تعلیمات کے لیے مجتہدین ذمہ دار ہوتے ہیں اور کن باتوں کے مجتہدین ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں۔ دو چیزیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، ایک کا نام ہوتا ہے حکم، یعنی پروردگار کا حکم۔ پروردگار کا حکم جب بھی ہوگا اس میں مجتہد جو بات بیان کریں گے وہ کہیں گے کہ یہ واجب ہے، یعنی پروردگار کا اس کے معاملے میں واجب حکم ہے، یا حرام کا حکم ہے، یا مستحب کا حکم ہے، یا مکروہ کا حکم ہے، یا کہیں گے کہ یہ مباح ہے۔ پروردگار کا حکم بتانے والے ہیں مجتہدین کہ یہ پروردگار کا حکم ہے ہماری رائے میں، تو مجتہدین کی ذمہ داری ہوتی ہے حکم بتانا، پروردگار کا حکم کیا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بتانا مجتہدین کا کام ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ بتانا مجتہدین کا کام ہے۔ ان ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے حکم، یہ پروردگار کا حکم بتا رہے ہیں۔ مجتہدین کا کام ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں بننے والے موضوعات کو آپ کے سامنے بیان کریں، وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ موضوعات کو بیان کرنا کہ یہ ٹاپک کیا ہے، یہ موضوع کیا ہے، یہ بیان کرنا یہ مجتہدین کی ذمہ داری نہیں. اگر آپ کسی بھی مرجع کے سامنے چلے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے عقیق کی انگوٹھی کے بارے میں فتویٰ دیا ہے، ذرا یہ بتائیے کہ یہ عقیق ہے کہ عقیق نہیں ہے. ہم یہ معلوم کرنا چاہیں کہ اس کو عقیق کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا، یہ مجتہدین نہیں بتائیں گے. مجتہدین فقط یہ بتائیں گے کہ اگر یہ عقیق ہے تو ایسی صورت میں نماز میں پہننا اچھا ہے، اور اگر عقیق نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل بات یہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ عقیق ہے کہ نہیں ہے. چائنا والوں نے ایسے جعلی عقیق بنا بنا کے مارکیٹ میں پھینک دیے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ عقیق ہے کہ عقیق نہیں، اصلی عقیق ہے کہ نہیں ہے. مجتہد کہیں گے یہ میرا کام نہیں بتانا، کیا چیز بنی ہے، یہ چیز کیا ہے، یہ عنوان کیا ہے، یہ موضوع کیا ہے، یہ مجتہدین نہیں بتاتے. ان ساری چیزوں کی تحقیق کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ورنہ دنیا میں ہزاروں نے، لاکھوں نے، کروڑوں کی تعداد میں روزانہ نئی نئی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں. ان ساری چیزوں کی تحقیق کرنا مجتہدین کی ذمہ داری نہیں ہوتی. یہ چیزیں فقط مدارس کے لوگوں کو پتہ ہوتی ہے اور مدارس کے لوگ ہی بتاتے ہیں. اس لیے کہ دین کی تعلیمات کا کون سا حصہ مجتہد کی ذمہ داری ہے، کون سا حصہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ مدارس میں پتہ چلتا ہے. جو مدارس میں داخل ہی نہیں ہوا کبھی، مدارس کی تعلیمات سے کبھی دلچسپی نہیں لی اس نے، چاہے ویسے یونیورسٹی میں بہت بڑی ڈگری حاصل کر لی ہے، ایم اے، پی ایچ ڈی، ایم فل، بڑی بڑی ڈگری، ڈاکٹر اس کے نام کے آگے بھی ڈاکٹر لکھا جا رہا ہے، مگر اگر مدارس کی تعلیم حاصل نہیں کی تو یہ باتیں اسے نہیں پتہ چلیں گی. جس کا نتیجہ نکلے گا کہ دین کی تعلیمات جیسے بیان کرنا چاہیے ویسے بیان نہیں کروائیں گے. اور پھر علماء بلکہ مجتہدین کرام پر طرح طرح کے اعتراضات کریں گے. تو اگر فرض کیجئے کہ مجتہد کے سامنے کوئی تیر لا کے کھڑا کر دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ، اچھا پرانے زمانے میں تیر بھی الگ الگ قسم کے ہوتے تھے، یہ جانوروں کا شکار کرنے والا تیر ہے یا پرندوں کے شکار کرنے والا تیر ہے، مجتہد کہیں گے یہ ہمیں کیا پتا، یہ ہمارا کام نہیں، یہ ہم نہیں بتائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تیر کتنی پرواز پر جاتا ہے، کتنی دور جاتا ہے اگر کمان سے پھینکا جائے، وہ بھی الگ الگ ہوتی ہے، کیسی کمان ہے، جیسی کمان ہے اتنی دور تیر جائے گا. اب اگر مجتہد سے پوچھا جائے گا یہ تیر کتنی دور جائے گا، وہ نہیں بتائیں گے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے تحقیق کرنا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عنوانات میں، موضوعات میں شامل ہو جاتی ہیں، لہذا مجتہدین نہیں بتاتے. ہاں جن عنوانات اور موضوعات کا تذکرہ، جن سبجیکٹس کا، جن ایشوز کا تذکرہ خود روایات میں اور قرآن میں آ گیا ہے، اس کا موضوع مجتہد بتائیں گے، اس کا موضوع مجتہد سمجھائیں گے کہ کیا ہے. مثلا اگر فرض کیجئے کہ کوئی نماز معلوم کرنا چاہے کہ نماز کیا ہے، وہ مجتہد بتائیں گے کہ نماز کیا ہے. مگر اگر کوئی یہ معلوم کرنا چاہے کہ یہ عقیق ہے کہ نہیں، عقیق کیا ہے، وہ مجتہد نہیں سمجھائیں گے عقیق کیا ہے، وہ خود معلوم کرنا پڑے گا. روزہ کیا ہے یہ مجتہد بتائیں گے، مگر یہ ڈبے میں جو پڑا ہوا یہ آب جو ہے کہ نہیں ہے، یہ مجتہد نہیں بتائیں گے. تو کچھ باتیں مجتہدین بتاتے ہیں، جو باتیں اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے قرآن و حدیث میں آ چکی ہیں، عنوانات بن کے آ چکی ہیں، وہ بتائیں گے مجتہد، باقی باتیں مجتہد نہیں بتائیں گے، باقی باتیں خود معلوم کرنا ہوتی ہیں. چنانچہ جن باتوں کے حوالے سے خود تحقیق کرنی ہے، اس پر مجتہد پر کوئی بلیم نہیں آئے گا، ہمیں خود تحقیق کرنا پڑے گی، ہمیں خود معلوم کرنا پڑے گا. اور ہم معلوم کر کے جب مجتہد کے سامنے بات رکھیں گے کہ یہ چیز یہ ہے، تو وہ اس کا حکم بتائیں گے کہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا استعمال کرنا حرام، وہ فقط حکم بتاتے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجتہدین کوئی امام وقت نہیں ہے کہ جن کے پاس پوری کائنات کا علم ہو، ذرے ذرے کا علم ہو کہ جس میں وہ بتا سکیں کہ یہ چیز یہ ہے اور وہ چیز وہ ہے، نہیں. مجتہدین عام انسان کی طرح ہیں، ہمارے اور آپ کی طرح کے عام انسان ہیں، بس انہوں نے بہت زیادہ مشقت و محنت کی علم حاصل کرنے میں، بہت زیادہ محنت کی تقوی و پرہیزگاری کو حاصل کرنے میں، لہذا اس منزل پہ پہنچ گئے، ہم سے بہت آگے نکل گئے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی ہر چیز کی نالج ان کے پاس ہے. جی نہیں, ہر چیز کی نالج ان کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس فقط اسلام کے فتاوی کی نالج ہے, اور اسی حوالے سے وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ واجب ہے یا حرام, اس سے زیادہ نہیں بتا سکتے. اور یہ بہت ہی ایک بہترین طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی ذاکر کو پہچاننے کا, اہل ممبر کو پہچاننے کا, یا دین کی تبلیغ کرنے والے کو پہچاننے کا, کہ اس سے اندازہ اس بارے میں اندازہ کر دیا جائے کہ اس نے حقیقتاً مدرسے کی تعلیم حاصل کی ہے نہیں کی. اگر مدرسے کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے تو بہت ساری باتوں کو نہیں جانتا ہوگا, جس کا نتیجہ نکلے گا کہ پھر وہ علماء کی اور مجتہدین کی توہین کرے گا. ورنہ عام طریقہ کار یہ ہے کہ وہ مدارس کے لوگ عام طور پر ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور اسی اعتبار سے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. آج بہت زیادہ وقت اسی بات میں گزر گیا. بیابان میں پانی تلاش کرنے کے حوالے سے یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی کہ اگر بیابان میں بھی, اچھا آگے خود پر مسئلے کو حل بھی کر دیا, وہ کل اس کی گفتگو آ جائے گی, کہ ایک تیر کی مار کتنی ہوتی ہے. جیسا میں نے کہا کہ کمان الگ الگ ہوتے ہیں تو الگ الگ ہو جاتی ہے, زور بازو اگر الگ الگ ہو جاتا ہے تو مار الگ الگ ہو جائے گی. کتنی طاقت سے, کتنی قوت سے کوئی کھینچ سکتا ہے کمان کو, تو وہ الگ الگ ہو جائے گا. آخر میں جا کے اس مسئلے کو کہا کہ یہ ہے تو الگ الگ, ایک تیر کی مار کتنے دور تک جا سکتی ہے یہ الگ الگ ہے, اس کی دوری یکساں نہیں ہوگی, الگ الگ دوریاں ہوں گی, لیکن زیادہ سے زیادہ ایک تیر جتنا دور جا سکتا ہے وہ ہے 220 میٹر. زیادہ سے زیادہ اگر اچھے سے اچھی کمان ہو, اچھے سے اچھا پھینکنے والا ہو, تو زیادہ سے زیادہ 220 میٹر تک دور جا سکتا تیر جا سکتا ہے. تو اگر بیابان میں کہیں پانی ملنے کا امکان ہو تو کتنا دور تک تلاش کرنا ہے, چاروں طرف 220 میٹر, آگے پیچھے دائیں بائیں, چاروں طرف 220 میٹر کی حد تک جانا ہے. اگر پتھریلی پہاڑی اور درختوں والی زمین اور میدانی زمین ہو تو اس سے دگنا, یعنی 440 میٹر تک چاروں جانب پانی تلاش کرنا ہے. اگر وہاں پانی مل جاتا ہے تو تیمم کرنے کی اجازت نہیں, ہم وہاں بھی اگر پانی نہ ملے تو پھر تیمم کرنے کی باری آئے گی. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین. باوزن بلند صلوات.